اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. ہوتا یہ ہے کہ جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر ان بایس ہو کے نہیں سوچ سکتے. ایک بات سے انہیں 10 اور باتیں اپنے حق میں یاد آ جاتی ہیں اور دوسرے کی 10 شکایتیں یاد آتی. لہذا وہ جب آپس میں معاملے کو سلجھانے لگتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ جس دن دو کے درمیان جھگڑا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریزالو کر لیں, لیکن عموماً ایسا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے اپنے حق کو دیکھ رہے ہیں, دوسرے کے حق کو فراموش کر لیتے ہیں. لہذا پھر اصلاح کیسے ہو؟ کیا ہے آپس میں ہی دونوں توڑ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں, دونوں اپنی فیملیز کو انوالو کریں, پھر ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے باہم بیٹھ کر پورے کیس کو سٹڈی کریں اور جس کی زیادتی ہو اس کو اس سے باز کریں, ان کو سمجھائیں اور گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. یہ ہے شرط, یریدا اصلاحاً, اگر اصلاح چاہیں گے. کیونکہ جس کو گھر بنانا ہے وہ کمپرومائز بھی کر لے گا, لیکن جس کو بگاڑنا ہے اس کے سامنے 10 آفرز بھی ہوں تو اس کو کوئی بھی اپنے مطابق نہیں لگے گی. تو اصل ہے کہ نیت کیا ہے, بنانا ہے یا بگاڑنا ہے. اگر اصلاح کی طرف نیت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ موافقت کی صورتیں بنانے لگ جائے گا, اور اگر اصلاح کی نیت نہیں, ارادہ نہیں, تو پھر دنیا کا کوئی حکم, جرگا, کوئی کمیٹی, کاؤنسلر, کوئی بھی حالات کو درست نہیں کر سکتا جب تک انسان کی اپنی نیت اور ارادہ درست نہ ہو. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل, اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یعنی کرنے کے کام یہ ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے گھر میں جھگڑا شروع ہو جائے, شوہر بیوی میں فتنہ فساد ہو جائے, تو یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں. اللہ کی عبادت متاثر ہوتی ہے, نمازیں متاثر ہوتی ہیں, صدقہ خیرات متاثر ہوتا ہے کہ انسان حریص ہونے لگتا ہے, پتہ نہیں میرا کیا فیوچر ہے, آئندہ مجھے کیا کرنا ہوگا, اور وہ پھر جو کچھ اس کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے وہ اپنے لیے سیو کر لیتا ہے, کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح باقی چیزیں بھی. اور والدین کے ساتھ احسان کرو. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھانے کے لیے کسی اور کو ایسے ہمارے پلے ڈال دیتا ہے کہ وہ ہمیں بندہ بنائے, اور ان زیادتیوں میں عموماً ہماری زیادتیاں والدین کے ساتھ ہوتی ہیں. والدین کے ساتھ زیادتی اور ان کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی اگر وہ توبہ نہ کرے اور اپنے رویے کی اصلاح نہ کرے اور والدین کے ساتھ برابر بدلے کا نہیں احسان کا معاملہ نہ کرے. لہذا کبھی کہیں مشکل ہو کسی رشتے میں, کسی تعلق میں, تو حل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو, نماز پڑھو, صدقہ خیرات کرو, شرک سے بچو, اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کرو. اگر زندہ ہے پاس چلے جاؤ, فون کر لو, کوئی پچھلے قصور کی معافی مانگ لو, فوت ہو گئے ہیں ان کے نام کا صدقہ خیرات کرو. یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا. وہ بھی ذل قربا, رشتے داروں کے ساتھ اچھا کرو, کیونکہ عموماً ہماری ان کے ساتھ بھی نہیں بنتی کیونکہ وہ برابر کا معاملہ کرتے ہیں. ہم اچھا کریں تو وہ اچھا کرتے ہیں, اگر ہم سے کبھی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. اسی طرح یتیم, مسکین, بعض اوقات انسان کے اندر ایروگنس ہوتی ہے, دل کی سختی ہوتی ہے, لہٰذا وہ بہت سی چیزوں کو حق جانتے ہوئے بھی قبول نہیں کرتا, مانتا نہیں. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو دلوں کی نرمی کے لیے کیا, جا کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, جاؤ اس کے ساتھ بیٹھو, تمہارا دل نرم ہوگا. اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھو, ان کی ضروریات کا خیال کرو. جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی, کیونکہ انسان حریص ہے, دل کا تنگ ہے, وہ کیا چاہتا ہے, مجھے ملے تو میں دوں گا, میرے ساتھ اچھا ہو تو میں دوسرے کے ساتھ اچھا کروں گا. لیکن یہاں پر کیا کہا کہ نہیں, احسان کرو. یہاں احسان کا لفظ صرف والدین کے لیے نہیں ہے, رشتہ داروں کے لیے بھی ہے, یتیموں کے لیے بھی, مسکینوں کے لیے بھی, اور رشتہ دار پڑوسی کے لیے بھی. کیونکہ دور جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے پھر تعلقات اچھے رہتے ہیں, لیکن جو رشتہ دار ساتھ رہتا ہو, ایک سٹریٹ میں رہتا ہو یا مل جل کے رہتے ہو بہن بھائی, وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی اختلاف, بدمزگی ہوتی رہتی ہے. پھر انسان اس میں کیا کرتا ہے، چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا اس لیے ہم بھی بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے کا اللہ نے حق دیا، ہم کب تک خاموش رہے اور صبر کرے؟ نہیں، احسان کرو، وہ نہیں اچھے تم اچھا کرو، کیونکہ کسی کا تو اچھا بننا ہے، کوئی ایک اچھا بنے گا تو دوسرے کو بھی اچھا کرنے کی توفیق ہو جائے گی، اس کے اندر بھی اچھائی کا خیال آ جائے گا۔ تو یہ دراصل ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور احسان ہے بھی کیا کہ کوئی اچھا نہ کرے تو تم اچھے بنو، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ہم ان کی نظر میں اچھے لگے یا لوگ کہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، نہیں، اللہ کی خاطر، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، تو رشتہ دار نہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو، وہ صاحب بالجم، اور پہلو کے ساتھ ہی، ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ کام کرنے والے، تمہارے کولیگز، کو ورکرز، جہاں بھی کام کرتے ہو، ان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ عدلے کا بدلہ نہیں، احسان، چاہے استاد ہے تو شاگردوں کے ساتھ، کہ نہیں بھی بات مانتے، تنگ بھی کرتے، تب بھی احسان، اسی طرح اگر استاد سخت ہے، بدمزاج ہے، تو بھی اس کے ساتھ احسان، کہیں کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کو ضرورت پڑتی تو کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا، لیکن جب کسی کو ضرورت پڑے تو آپ اچھا کریں، یہ ہے مومن کا کردار، یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی صفات، کہ احسان کرو، کہ اپنے وقت سے زیادہ دینا، اپنے کام سے زیادہ کرنا، اور اپنے حق کو بھول کر دوسرے کے حق کو ادا کرنا، وابنِ السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی احسان کرو، خواہ تم انہیں جانتے ہو پہچانتے ہو یا نہیں، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہو لونڈی غلام، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ بھی، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو نہیں پسند کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو، مغرور کون ہوتا ہے؟ جو سیلف ڈسپشن کا شکار ہو، کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، حالانکہ اللہ کی نگاہ میں وہ مکھی کے پر برابر بھی نہیں، کیونکہ عموماً خرابیاں ہوتی اس وقت ہیں جب انسان خود کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور سارے قصور دوسرے میں دیکھتا ہے، تو بات یہ ہے کہ اس موقع پر جب انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں، تو یہ اس کے نفس کا دھوکا ہوتا ہے، تو اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں، اور فخر کرنے والے جو اپنی بڑائیوں کے اوپر فخر کرتے رہیں اور چھوٹا سا کام کر کے اس کو خوب جتائیں اور ہر مجلس میں اس کا تذکرہ کریں اور بڑی بڑی باتیں بولیں، اپنی تعریفیں، بچوں کی تعریفیں اور اپنے کارناموں کی تعریفیں، یہ کوئی اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھی صفت نہیں، اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند، اللہ کو ہمبل لوگ پسند ہیں، جو اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیں، اپنے سے بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھیں، خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کے آرام کا خیال کریں، کیونکہ کسی کے آرام کا خیال ہو نہیں سکتا جب تک انسان خود نہ تکلیف اٹھائے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، یعنی کنجوسی مال میں بھی اور باقی مدد میں بھی، یعنی جب کچھ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ دل تنگ کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے تو اس پہ پے نہیں کیا جاتا، میں بھلا یہ کیوں کروں، یا یہ کہ میں ہی کیوں دوں، ہر وقت میں ہی کیوں احسان کروں، جبکہ ہم کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اس میں مزید ظلم، خود تو کرتے ہی ہیں، کسی اور کو بھی اچھا نہیں کرنے دیتے، کیوں؟ تاکہ پھر ہمارا عیب بھی چھپا رہے، اگر کچھ اور لوگ کریں گے اور ہم نہیں کریں گے تو سب کی نگاہ میں آ جائیں گے اور سب کے ہاں پورے خاندان میں مشہور ہو جائیں گے کہ فلاں تو بہت کنجوس ہے، اس لیے وہ سب کو یہی نصیحت کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، کہ کوئی دیکھ نہ لے، دیکھ لیا تو مانگ بیٹھے گا یا اس کو بھی دینا پڑے گا، پھر شیئر کرنا پڑے گا۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کو عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جہاں تعریف کا موقع ہو وہاں تو خوب کام کریں گے، خوب خرچ کریں گے، اور اگر خفیہ صدقہ کرنا پڑے یا کسی ایسے کو دینا پڑے کہ جہاں سے واپس کچھ نہیں ملے گا، حتیٰ کہ وہ تعریف بھی نہیں کرے گا، جیسے رشتہ دار بعض اوقات کرتے ہیں، تو پھر وہاں وہ ہاتھ روک لیتے ہیں، یعنی انہیں شوق ہے صرف وہ کام کرنے کا جو فرنٹ پر ہو، وہ پیچھے نہیں، یعنی کہ چھپ کر نہیں کام کر سکتے، اس وقت تک کام نہیں کرتے جب تک کوئی کہے نہ یا کوئی دیکھے نہ۔ لیکن جس کو یہ یقین ہو جائے، جس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے نا، وہ ہے نا دیکھتا، وہ کافی ہے دیکھنے والا، تو پھر ایسی صورت میں وہ رات کی تنہائیوں میں بھی، اکیلے بھی، تھکے ہوگے تب بھی، بیمار، صحت مند، سفر میں، حضر میں، ہر وقت وہ نیکیوں کی طرف توجہ رکھے گا اور کچھ نہ کچھ کرنے کا شوق ہوگا اس کو. پھر وہ گن گن کر نہیں خرچ کرے گا، وہ بے حساب دے گا اور بے حساب پائے گا. کیونکہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو لوگ اللہ کو گن گن کر دیتے ہیں، گن کے گھنٹے دیتے ہیں، گن کے پیسے دیتے ہیں، گن کے کام کرتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن ان کو بھی گن کر ہی ملے گا. اور جو اس کا حساب نہیں رکھتے، بے حساب کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے بے حساب اجر ہے. اور جو دکھاوا کر کے دیتے ہیں، فرمایا وہ در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. یہ شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، جو انسان کو خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکے. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے. اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، علم ہے، مال ہے، ٹیلنٹ ہے، صلاحیتیں ہیں، اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی ذرہ جتنی نیکی بھی کرے تو وہ لکھ لیتا ہے اور اس پر جزا دیتا ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً. اگر وہ ذرہ نیکی کا ہوتا ہے، جس ڈاٹ ڈال دیا آپ نے، مثلا آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، کسی نے کام کیا اور آپ اس کی کریکشن کر رہے ہیں، اس نے ڈاٹ نہیں ڈالا تھا، فل سٹاپ نہیں ڈالا تھا، آپ نے ڈال دیا، تو آپ کے خیال میں تو آپ نے کوئی نیکی نہیں کی، لیکن آپ نے دوسرے کو سکھا دیا کہ یہاں پر یا اس کے بھول کو، بھولے ہوئے کو، یا اس کے انکمپلیشن کو آپ نے کمپلیٹ کر دیا. اس ڈاٹ کا بھی بدلہ ہے. اللہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر وہ ذرہ، وہ ڈاٹ نیکی کا لگائے کوئی، یضاعفھا، وہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا. وہ ڈاٹ ڈاٹ نہیں رہتا، وہ ذرہ ذرہ نہیں رہتا، وہ ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے، وہ پہاڑ بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی کو بھی بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے. اور جتنا اچھا وہ بیج ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس سے پھل آتا ہے، اتنی بہترین فصل لگتی ہے. اور پھر صرف بڑھاتا نہیں، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اجرن عظیما، کہاں ہے اجر عظیم کے طلبگار؟ وہ اس چھوٹی سی نیکی پر بھی بہت بڑا اجر دیتا ہے اپنے پاس سے. تو ہمیں کس سے لینا ہے، کہاں سے مانگنا ہے، کس سے چاہتے ہیں، توقع کس سے رکھنی چاہیے؟ کچھ بھی کر کے اللہ سے، کہ اللہ تیرے لیے کیا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ بڑھا رہا ہے، اور اپنے پاس سے دے گا. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے پاس ہے. جب لوگوں سے نہیں ملتا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، جب اللہ سے نہ ملا تو کیا حال ہوگا؟ اور اللہ سے تو جب ملے گا جب اللہ کے لیے کریں گے کچھ، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ تو ہماری وسعت دیکھتا ہے، طاقت دیکھتا ہے، گنجائش دیکھتا ہے کہ یہ بس ذرہ ہی کر سکتا، اس کو بس ڈاٹ ہی لگانا آتا تھا، بس یہ اتنا ہی کر سکتا تھا. اللہ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے. پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ وہ زندگی کا سیدھا راستہ جس کی اللہ نے ان کو تعلیم دی تھی، اسے اس نے لوگوں تک پہنچا دیا. اور پھر یہی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں پر دیں گے. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 3 دفعہ شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا تھا، لوگوں کو پوچھ کر کے، لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، هل بلغت، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا. تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. کیا ہم بھی کبھی ایسا کام کرتے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہیں کہ یا اللہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، یہ میری استطاعت میں تھا، اب باقی جزا تیرے پاس ہے، تو دیکھنے والا ہے، تو قیامت کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ رکھنا. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اتنی شرمندگی اور اتنی رسوائی ہوگی. کس بات پر؟ اس بات کو نہ ماننے پر جو رسول لائے، اور پھر اس کو آگے پہنچانے پر. کیونکہ رسولوں کے بعد رسولوں کا کام، یعنی رسالت تو ختم ہو گئی، کار رسالت نہیں ختم ہوا. حق کی گواہی لوگوں تک پہنچانا اب امت کا کام ہے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ. وَحُصِّلَتْ مَا فِي الصُّدُورِ، جو اندر چھپا ہوا وہ بھی نکال کے باہر کر دے گا، وہ بھی سب کو دکھا دے گا. اس وقت انسانوں کی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی نماز سوچ کے پڑھنی چاہیے، یعنی جب پڑھیں تو پتہ چلے کیا بول رہے ہیں، یعنی سوچ کچھ اور رہے ہوں اور بول کچھ اور رہے ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے لَكَ مِن صَلَاتِكَ مَا أَقَلْتَ مِنْهَا، تمہارے لیے اپنی نماز کا وہی حصہ ہے، یعنی تم اس میں سے وہی پاتے ہو، اتنے فیصد ہی تمہاری نماز ہوتی ہے جس کے بارے میں تم جانتے ہو یا اس میں سے عقل رکھتے ہو یا جو سمجھتے ہو، یعنی جتنا سمجھ کے ہوش میں پڑا ہوتا ہے وہی نماز ہے تمہارے حصے کی. اسی لیے کچھ لوگوں کی نماز 100% ہوتی ہے، کچھ کی 90، کچھ کی 50، کچھ کی 10، اور کچھ کو کچھ تو اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے، جیسے منافقین، ان کو بس ان کی نماز تو پھر سجدہ صحابی کی نماز ہوتی ہے، کہ دھیان ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں ہوتی. اس کے مطلب نہیں کہ کبھی سجدہ صاحب ہونا نہیں چاہیے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن یہ نہیں کہ ہر نماز میں سجدہ صاحب سے آپ پوری کر رہے ہیں. تو اس کے لیے انسان اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کے توجہ کے ساتھ نماز پڑھے. اور اسی طرح جنابت کی حالت میں، یعنی مینسز میں، شوہر بیوی کے تعلق کے بعد، اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے، یعنی سفر پہ ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو، یعنی تیمم کر لو، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے، یعنی اس نے تمہیں سہولت دی ہے کہ جہاں پانی نہیں وہاں تیمم کر لو. اب پھر کچھ اہل کتاب کی باتیں، اور آگے پھر منافقین کا ذکر. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، کچھ حصہ دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا حصہ تو گم کر دیا. پھر اسی طرح جو ان کے پاس تھا، اس کے الفاظ پہ تو بڑی توجہ تھی، اس کی روح نہیں معلوم تھی ان کو. تو جب تک کوئی شخص کتاب کے الفاظ کے ساتھ مانا نہ جانے، اسے کتاب کا بس ایک حصہ ملا، مثلا حفظ کر لیا ایک حصہ ہے، جب تک سمجھتے نہیں. یا پھر یہ کہ صرف چند حصوں کو ہی پڑھنا اور اسی کو ہی کافی سمجھنا. آج ہم مسلمانوں کا بھی تو حال یہی ہے نا، صرف سورت یاسین ہی پڑھے جاتے ہیں، یا چند مخصوص حصے انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، بس وہی اٹھاتے ہیں، مصحف بھی نہیں اٹھاتے، قرآن مجید بھی نہیں لیتے، بس اسی کو قرآن سمجھتے ہیں اور اسی کو ہی برکتوں اور فضیلتوں کا ذریعہ، اور اسی پہ ہی کافی. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، کتاب چھوڑ کے گمراہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، تمہیں بھی بھٹکانے پہ تلے ہوئے ہیں. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں، ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کلام کے معنی بدل دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرتے ہیں، یعنی دین میں تانے دیتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا، سمعنا و اطعنا کے بجائے یعنی لفظوں کو بگاڑ کے عصینا کر دیتے ہیں، اور اسمع، اور دل میں کہتے ہیں غیر مسمع، کہتے ہیں سنو، لسن. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے ہماری بات سنو، سنیے، اور دل میں کیا کہتے تھے، بہرے بن جاؤ، نہ ہی سن سکو. زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، یہی تو منافقت ہوتی کہ انسان اوپر سے کچھ ظاہر کرے اور دل میں کچھ اور رکھے. تو مومن کا دل جو ہے اس میں بغض بھرا نہیں رہ سکتا. اگر اوپر سے اچھا ہے تو دل سے بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اگر دل میں کوئی میل ہے یا کمی بیشی ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ تزکیہ اسی کا نام تو ہے، اور یہ کوشش انسان روز کرتا ہے. جیسے منہ ہاتھ دھوتے ہیں نا ہم، تو دلوں کو بھی روز دھونا پڑتا ہے، ظاہر دھوتے ہیں تو باطن کی صفائی بھی ضروری ہے. حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ہماری طرف دیکھیے، نظر فرمائیے، تو انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، نہیں مانتے بات جاننے کے باوجود بھی. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، تم باز نہ آئے تو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سے بعد دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ غلطی کو معاف کرے یا نہ کرے۔ اس لیے غلطی پہ اصرار کی بجائے کس پہ اصرار ہونا چاہیے؟ معافی پر، کہ یا اللہ بس تو معاف کر ہی دے، کیونکہ اگر اس نے نہ کیا تو کسی اور کے پاس جا کے تو کوئی مدد لے ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، بڑی اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اشارہ اہل کتاب کی طرف اور اس کے بعد جو بھی ایسا کرے۔ اہل کتاب سمجھتے تھے کہ ہم چوزن ہیں، ہم خاص نسل سے، پیغمبروں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم پاک روح ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیدوں کی اولاد ہیں، تو کیا ہے؟ بس نسل ہی پاک ہے، جو مرضی کر لیں ہم پاک ہی رہیں گے۔ حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افترا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریح گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں؟ یعنی اہل کتاب کو کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے کتاب چھوڑ کر جادو ٹونے ٹوٹکے اختیار کر لیے، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور اس کی سب سے بڑی علامت کہ انسان کو نیکی کے کام کی توفیق نہ ہو۔ جو بھی ہمیں چھوٹا موٹا کوئی نیکی کا کام کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمارا دل کھلتا ہے، یہ صرف اس کی رحمت سے ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے ہم پر۔ اور اگر وہ رحمت نہ کرے تو نیکی ہمارے سامنے ہو تو ہم نہیں کر سکتے، اور ہمارے گناہ اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو جب انسان قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، قرآن نیچے چلا جاتا ہے اور چیزیں اوپر آ جاتی ہیں، تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ کتاب رحمت ہے، اس کے ساتھ رحمتیں آتی ہیں۔ تو اہل کتاب کے ساتھ اللہ کیوں ناراض ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کتاب کو پیٹ پیچھے پھینکا اور پیچھے پڑ گئے جادو کے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے، کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، آپ کو نبوت دی اور آپ کو ایک بہترین امت دی؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا۔ ملک عظیم سے مراد جو بنی اسرائیل کو چنا گیا تھا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے جب ان کے جسم کی کھال گل جائے گی۔ ہوتا ہے نا کہ ہیٹ سے کھال پھول جاتی ہے، جل کے اور زیادہ اس میں پانی بھر جاتا ہے، زخم بڑھ جاتے ہیں اور سوجن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی جلے ہوئے کو دیکھا، اب دیکھو کہ چھوٹا بھی چھالا پڑ جائے تو کس طرح بدن پھول جاتا ہے ایک دم۔ تو جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھے، خوب خوب جلے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، یعنی جو جس کام کا اہل ہو اسے وہ کام سونپو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی اللہ رسول کے بعد جو بھی تم پر حاکم مقرر کیا جائے، جو بھی تمہارا امیر ہو، ذمہ دار ہو، تم اس کی بات مانو، اس کی اتھارٹی کو قبول کرو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، جو کہ بہت ممکن ہے، اہل ایمان کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، دیکھو کہ وہاں پر کیا حکم تھا، وہ لوگ جھگڑے کیسے نبھاتے تھے. اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرے. اشارہ منافقین کی طرف، کہ جب انہیں پتا ہوتا کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جانے کی بجائے دوسری عدالتوں میں جاتے، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر، اپنا حکم، منصف نہیں مانتے. یعنی مدینہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جب انہیں کسی معاملے میں، کسی جھگڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کے لیے کہا جاتا تو وہ آنا نہیں چاہتے تھے. یصدون عنک صدودا، اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پہ آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ اگر منافقت بھی برت رہے ہیں اور تمہیں پتہ بھی ہو کہ وہ تمہارے لیے وفادار نہیں اور تمہارے حق میں خیر خواہ نہیں، تو بھی کیا کرو؟ اعرض عنہم، درگزر کرو، یوں ظاہر کرو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں. یہ ہوتا اعراض. اور پھر نصیحت جاری رکھو، شاید ہدایت ہو جائے، شاید سیدھے رستے پہ آ جائیں. اور ایسی بات کرو جو دل میں اترے، اور قولاً بلیغا صرف اللہ کے اذن سے ہو سکتی ہے، جو اللہ کی خاطر کی گئی، جو اپنے کسی پرسنل ریونج کے طور پر نہ کی گئی. بات کب اثر نہیں کرتی؟ اس وقت نہیں کرتی جب ہم اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے یا اپنے اندر کے غم اور دکھ کے انتقام کے لیے کرتے ہیں بات. پھر ہماری بات میں طنز بھی ہوتا ہے، پھر ہماری بات میں تان و تشنیع ہوتی ہے، اس میں دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے، دوسرے کی طرف توجہ پوری نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر دشمن کبھی دوست نہیں بنتے، بدخواہ کبھی خیرخواہ نہیں بنتے. اللہ کو پتا تھا یہ منافق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اتنا اعلی کردار، اتنا اعلی اخلاق، اور یہی کسی بھی لیڈر کا اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بھی اچھا کرے جو اس کے لیے بہت اچھے اور وفادار ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بہت اچھا کرے جن کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ یہ وفادار نہیں ہیں، بات ماننے والے اور سننے والے نہیں ہیں. تبھی کوئی نظام چل سکتا ہے، تبھی کوئی کام چل سکتا ہے. اور اگر انسان لڑائی جھگڑا مول لے لے، فتنہ فساد برپا کر دے، تو پھر کام نہیں چلتا. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں منافقین کو برسر عام ان کو روز سزائیں دینے لگتے اور ان کے ساتھ ایک جھگڑا برپا کر لیتے، تو مسلمانوں کا روب کیسا ہوتا؟ ان کی ہوا اکھڑ جاتی. وہ تو باہر سے اتنی یلغار تھی، ہر موقع پر، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مشکلات ہیں. تو باہر اتنے چیلنجز ہیں، تو کہا یہ کہ اپنے گھر کے اندر بھی ایک لڑائی ڈال کے بیٹھ جائے انسان. یہ ایک بڑی جگہ تھی، ایک بڑا اگزامپل ہمیں دکھایا جا رہا ہے. یہی اصول عام زندگی کا ہے. آپ دیکھیے مثلا گھر کی زندگی، باہر بچوں کے لیے کتنے فتنے، کتنی مشکلات ہیں. گھر آتے ہیں اور گھر ماں باپ کی لڑائی نہیں ختم ہوتی، نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے. کیا شخصیتیں بکھر نہیں جائیں گی؟ وہ ہدایت کی راہ پہ کیسے چلیں گے؟ تو عقل مند لوگ اپنے اختلافات کو ہوا نہیں دیتے، وہ احترام کی روش نہیں جانے دیتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اعراض کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور دل میں اترنے والی بات کرتے ہیں، اور دل میں بات صرف اس وقت اترتی ہے جب پوری خیرخواہی اور محبت کے ساتھ کی جائے، اعراض برتتے ہوئے کی جائے، تان و تشنی سے کبھی کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تان و تشنی سے آپ اپنا مطلب نہیں نکلوا سکتے. شوہر سے اختلاف ہے اور آپ تانے دینا شروع کر دیں تو بات نہیں بنے گی. اس وقت کیا چاہیے ہوگا؟ صبر. کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت جہاں سے بھی آپ کو دکھ پہنچا ہو، صبر، تقوی اور اعراض کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جائے جیسے کوئی بات پتہ ہی نہ ہو، جانتے ہی نہ ہو کہ کوئی مشکل تھی. آپ بچے کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ سب کے سامنے لا کے ان کو رسوا کر کے انہوں نصیحت کریں گے؟ پچھلے دنوں ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، اچھی بھلی قرآن پڑھی ہوئی سمجھدار عورت، سات جوان بچیاں ہیں. ایک بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے اندر شیطان گھسا ہوا. میرے دل پہ ایسا لگا جیسے کسی نے تیر مارا، اور مجھ سے کیا چاہا جا رہا تھا کہ میں اس کو کوئی نصیحت کروں. کیا ایسے نصیحت کی جاتی؟ کیا ایسے اصلاح ہوتی ہے؟ کیا ہم بچوں کو بچہ سمجھ کر سارے دنیا کے سامنے ان کو رسوا کریں اور ہر ایک کے سامنے ان کو شرمندہ کریں اور مجلسوں میں ان کو بدنام کریں اور پھر کہیں کہ کوئی بزرگ ان کو نصیحت کر دے اور ان کی اصلاح ہو جائے؟ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کہاں پڑھا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ اور اصلاح کا طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ یہ اصلاح نہیں، یہ تو بگاڑ ہے، یہ فساد ہے. آپ کے اپنے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اگر آپ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے. اگر آپ واقعی اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اور جب تک اس طریقے کو آپ نہیں فالو کریں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مدینہ کے باہر تو مشکلات تھی، اندر بھی بے پناہ تھی، لیکن آپ ان پہ قابو پائے رکھے اور بالآخر کامیاب ہو گئے، اور منافقین کے معاملے کو کبھی اچھالا نہیں گیا، اس سے اعراض ہی برتا گیا. پتا تھا یہ مسچف کرتے ہیں لیکن اس کو ایشو نہیں بنایا گیا. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کرنے کے کام بھول کر ذرا سا کسی سے اختلاف ہوا، ذرا سی کہیں مشکل آئی، بس اسی پہ اٹک گئے اور ساری انرجی اسی پہ لگا دی، سارا وقت اس پہ لگا دیا، کرنے کا کام تو پیچھے چلا گیا، مقاصد تو بھول گئے ہم. ناگوار، ناپسندیدہ مشکل چیزوں پر اعراض کریں، گندگی کو نہ ہی چھیڑیں، بندی رہے اٹھا پھینکے اس کو، اور اپنے کام پر نظر رکھیں، مقصد پہ نظر رکھیں. جس وقت منزل سے نگاہ ادھر ادھر ہوئی آپ رستہ کھو جائیں گے. ڈرائیو کرتے ہوئے اگر آپ سائن بورڈ نہیں دیکھیں گے کہاں جائیں گے؟ غلط ایگزٹ لے لیں گے اور پھر بھٹکیں گے خوب اور پریشان ہوں گے، اور ہو سکتا ہے منزل پہ پہنچے اور ہو سکتا ہے کام کیے بغیر ہی واپس لوٹ جائیں. ہم سب بھی دنیا کے مسافر ہیں، ہمیں بھی ایک منزل ملی ہے، اللہ نے قرآن دیا ہے، سمجھ دی، دین دیا، مقصد دیا ہے. اب اگر چھوٹی موٹی باتوں سے ناراض ہو کر اس سے نظر ہٹا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعلیٰ مقاصد ہاتھ سے چھوٹ جائیں، نیکی کے مواقع کھو جائیں اور ہم بھٹک بھٹک کر واپس اللہ سے جا ملیں کچھ کیے بغیر. یاد رکھیے، جہاں نیکی کا موقع ہوتا ہے وہیں شیطان ہوتا ہے، وہیں سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے. دشمن کب حملہ کرتا ہے؟ جب اس کو پتا آپ اس کے مقابلے میں کامیاب ہونے والے ہیں. شیطان سب سے بڑا دشمن، کھلا دشمن، کبھی آپ کو اچھا کام نہیں کرنے دے گا. لہذا ایسے موقع پر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول اللہ کا اتباع کرنا ہوگا، آپ کے طریقوں پر چلنا ہوگا کہ آپ نے منافقین سے کیسے ڈیل کیا. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، فِي أَنفُسِهِمْ، سرگوشی کے ساتھ، اکیلے میں، تنہائی میں، اور اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا تاکہ باز آ جائیں، ون آن ون بیس پر.